ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف الإمام البربهاري رحمة الله عليه: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، وتبين للناس فعل الناس الاتباع. محترم سامعين حضرات، امام بربهاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وذالک ان السنۃ والجماعۃ قد احکم امر الدین کلہ، کہ سنت اور جماعت نے دین کے تمام امور کو انتہائی مضبوطی، پختگی، وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے حق بالکل واضح ہو چکا ہے. فَعَلَى النَّاسِ الْاِتِّبَعِ، تو لوگوں پر ایک ہی بات فرض ہے، اور وہ یہی کہ وہ اتباع کریں. یہ ان کی عبارت کا ترجمہ ہے. یہ عبارت ایک طرح کی علت بیان کر رہی ہے. پیچھے ایک بڑی اہم بات بیان ہوئی تھی، جس میں امام بربهاری رحمہ اللہ نے اہل السنہ والجماعہ کے طریقے کو لازمی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی تھی، اور یہ دعوت دی تھی کہ تمام طریقوں میں صرف اہل السنہ والجماعہ کا طریقہ ہی ایسا ہے کہ جس کو قبول کیا جائے، جس کو اختیار کیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سنت اور جماعت نے پورے دین کو بالکل صراحت کے ساتھ واضح کر دیا ہے. جماعت سے مراد صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اور سنت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، بلکہ آپ کی پوری شریعت، جس میں عقیدہ، احکام، معاملات سب کچھ ہیں، اور جو اللہ رب العزت کی وحی پر قائم ہیں. انہوں نے پورے دین کو بہت ہی پختگی سے واضح کر دیا ہے. اللہ رب العزت کی وحی، قرآن و حدیث، اور اس پر الجماعہ یعنی صحابہ اور دیگر سلف صالحین کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے، اور اتنی صراحت کے ساتھ ہے کہ اس کی روشنی میں دین کا پورا معاملہ بہت ہی پختگی کے ساتھ واضح ہو چکا ہے. ہاں وہ عقیدہ ہو یا وہ عمل ہو، معاملات ہوں، معاشیات ہوں، معاشرت ہو، اخلاقیات ہوں، ان سارے امور میں اللہ تعالیٰ کی وحی اور سلف صالحین کے عمل نے ہر چیز صراحت کے ساتھ واضح کر دی. بتبین للناس، اور لوگوں کے لیے حق اور دین واضح ہو چکا ہے. اب ہم سب کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہاں دو راستے ہیں، ایک اتباع کا راستہ اور دوسرا ابتداء کا راستہ. اتباع کا معنی گزرے ہوئے راستے اور طریقے پر چلنا، پھر ابھی سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا راستہ ہے، جس پر وہ چلتے رہے تو ہم بھی اسی پر چلتے رہیں اور اسی کی پیروی کرتے رہیں. جبکہ اقتداء کا معنی یہ ہے کہ اس راستے پر چلنے کی بجائے ہم دین کے نام سے اپنی طرف سے کوئی طور طریقے بنا لیں اور کچھ امور اور معاملات وضع کر کے بیٹھ جائیں اور نئی نئی چیزیں نئے نئے عمل بناتے رہیں. یہ راستہ ابتداء کا راستہ ہے جو بدع سے ماخوذ ہے. تو اس سب کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ سنت اور جماعت نے پورا حق واضح کر دی ہے اور صحابہ کرام کے عمل نے ہر چیز آشکارا کر دی ہے اور سب باتیں لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی ہیں. اور کیوں نہ ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ترکت من البیضاء لیلہا ونہارہا سواء, کہ میں تمہیں ایک چمکدار اور بہت ہی روشن اور واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے. یہ راستہ بالکل واضح ہے اور عقیدہ سب سے اہم چیز ہے. یہ اور بھی بڑی صراحت کے ساتھ ہے, یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اعتقادی امور سب توقیفی ہیں اور سب شریعت سے ثابت ہوتے ہیں. اس میں عقل کی, قیاس کی, مثالوں کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے. اور عقیدے کے امور نصوص سے ثابت ہوتے ہیں, اشباہ و نظائر سے نہیں, آراء سے نہیں, اور قیاسات سے نہیں, عقل سے نہیں, بلکہ سب کے سب نصوص, نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہوتے ہیں. تو پھر ہمارا کام کیا رہا؟ فعل الناس الاتباع, لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اتباع کریں نہ کہ ابتدا کریں. اتباع کا معنی جو راستہ بن چکا ہے جو صحابہ نے بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, ہم اسی کی اتباع کریں, اسی کے پیروکار بن جائیں اور کوئی نیا راستہ اپنانے کی کوشش نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, میرے بعد تم لوگ زندہ رہو گے اور بڑے اختلافات دیکھو گے. اس وقت تم پر یہ فرض ہوگا کہ صرف میری سنت کو تھام لینا, باقی ہر چیز کو چھوڑ دینا, صرف میری سنت کو تھام لینا. اور اسی سنت پر صحابہ نے عمل کیا اور اس عمل کے ذریعے پورا دین ہمارے سامنے روشن ہو کر آ گیا, اور یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے اسی سنت اور جماعت کو قیامت کے لیے آئیڈیل اور مثال بنا کر پیش کیا ہے. چنانچہ جو حدیث فرق ہے جس میں پیغمبر علیہ السلام نے 73 فرقوں کا ذکر کیا, اور جب یہ فرمایا کہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, اور صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی, وہ ایک جماعت ہے, جو فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ ہے, جنتی گروہ ہے. یہ وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. میں سے مراد پیغمبر اسلام کی سنت ہے اور صحابہ سے مراد جماعت. تبھی تو ایک حدیث میں الجماعت کے الفاظ کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ جماعت ہیں اور یہ صحابہ کی جماعت ہے. تو ان دو طرق سے حق ہمارے سامنے واضح ہو چکا ہے, پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور اللہ کی وحی اور صحابہ کرام کے عمل سے. لہذا ہمارے لیے کسی کو سمجھنا اور اس پر قائم رہنا ضروری ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ حق ایک ہی ہے اور گمراہی کے راستے بہت ہیں, اور جب حق واضح ہو جائے تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ فما ذا بعد الحق الا الضلال, کہ حق کے تعین کے بعد باقی جو کچھ بچتا ہے وہ گمراہی ہے. کیونکہ حق ایک ہی ہے, تو حق کے 2, 3, 4, 6 یا 10 راستے نہیں ہیں. اگر ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا, حق کا ایک ہی راستہ ہے. اس پر چلو گے تو وہ حق ہے, اس پر اگر نہیں چل سکو گے اور کہیں دائیں بائیں گھوم گئے تو پھر وہ راستہ گمراہی کا اور ضلالت کا ہوگا. تو پھر یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہم منہج صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت, اللہ تعالیٰ کی وحی قرآن و حدیث اس کو اپنائیں اور صحابہ کے راستے کو عملی طور پر اختیار کریں, اور یہی حقیقت میں اتباع ہے. اس کے سوا جو راستے ہیں وہ ابتداء کے راستے ہیں, اور ابتداء کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا امر نہیں ہے وہ مردود ہے. اور ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز جاری کرے گا جو دین میں سے نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے, حدیث میں نہیں ہے, تو وہ چیز بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود. راستہ تو بالکل واضح ہو چکا ہے, اس لیے ہمارا کام اتباع کا ہے, اسی میں خیر و برکت ہے. اتباع کا نہیں ہے, اللہ پاک کا فرمان ہے کہ وہ شخص رمن مشاق رسول من بعد ما تبین من الہدى ليتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى نصلہ جہنم وساءت مصیرا. جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا, حالانکہ راستہ واضح ہو چکا ہے اس کے باوجود, اور مؤمنین راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا پیروکار بن جائے گا, تو ہم دنیا میں اس کو بھیڑ دیں گے, اس کی برات کریں گے, پھر اس کو پکڑ لیں گے, ایک دن آئے گا پکڑ لیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے, جو کہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے. یہاں بہت سی باتیں واضح ہو رہی ہیں کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, اور ساتھ ساتھ مؤمنین کے راستے کی اتباع. مؤمنین صحابہ کی جماعت اس کو اس کے راستے کی اتباع کو لگا رہے ہیں, جو ایک نمونہ اور مثال کے پیش کیا ہے, اور ساتھ ہی یہ واضح کر دیا کہ حق واضح ہو چکے ہیں. بعد ما تبین الہدى, ہدایت واضح ہو چکی ہے, حق واضح ہے, بالکل سب واضح ہیں, حلال و حرام واضح ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی شخص رسول کی اتباع نہیں کرتا, صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کا پیروکار بنتا ہے, اس کو ہم ڈھیل ضرور دیں گے, مگر ایک وقت آئے گا جب پکڑ لیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے. شاید بہت ہی زیادہ اس طرح کا راستہ خلاصہ یہ ہے کہ حق بالکل واضح ہے, اس کے واضح کرنے والی دو چیزیں ہیں, جس کے علیہ السلام کا بیان, آپ کی سنت, آپ کا عمل, اللہ تعالیٰ کی وحی, اور دوسرا صحابہ کرام کا اور سر صالحین کا اس پر عمل کرنا. تو ان دو چیزوں کو جو شخص مد نظر رکھے گا, وہ یقین کر لے کہ حق اس کے لیے واضح ہو جائے گا, پھر وہ اتباع کے راستے کو اختیار کر لے, اور اتباع کے راستے سے بچ جائے, کیونکہ اتباع کے راستے میں ساری خیر و برکت ہے, اور ابتدا کا راستہ بربادی کا اور تباہی کا راستہ. آگے والے فرماتے رہیں گے رحمت اللہ النجیم اما جاء من قبل اللہ تبارک و تعالی لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم وعلمه عند الله وعند رسوله فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم الصلاد الأعظم وهم الجماعة الأعظم وهم الصلاد الأعظم الصواب الاعظم الحق واهله صلى الله عليه وسلم خالف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا جعل الجنب دي جعل النور دي ترغيب وتحريض ہے علم نافع حاصل کرنے کی طرف. یا اللہ کے بندو علم نافع حاصل کرو, رحمت اللہ اللہ پر رحم فرما. یہ ایک انتہائی محمد الوسیلہ شفقت والا رویہ ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ, یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور آپ علم حاصل کریں, علم نافع حاصل کریں. اور خاص طور پر یہ علم جو آگے بیان ہو رہا ہے وہ کیا ہے, ان الدین انما جاء من قبل اللہ, کہ دین اللہ کی طرف سے آیا, دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. لم یوضع علی عقول الرجال وآرائہم, اور دین کا کوئی مسئلہ لوگوں کی عقلوں اور ان کی رائے پر نہیں چھوڑا گیا, کوئی مسئلہ لوگوں کی عقول اور ان کی آراء پر نہیں رکھا گیا, بلکہ دین کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, انسان کی عقل پر ان کی رائے پر کوئی چیز موقوف یا قائم نہیں ہے, اور نہ کوئی چیز ان کی سوچ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دین کی خود بنائی ہے اور بنا کر ہمیں عطا فرماتی اپنے انبیاء کے ذریعے, اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں ان کے ذریعے اپنا پورا پیغام پہنچا دیا. اور دین کا کوئی ایک شوشہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کی عقل کو منتخب کیا ہو کہ وہ شوشہ اپنی عقل سے حل کر لو, اپنی عقل سے اس کو طے کر لو, نہیں, بلکہ ہر چیز اول سے آخر اللہ تعالیٰ کی وحی پر موقوف ہے اور اللہ کے بیان پر موقوف ہے, اور عقل پر کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی. وعلمہ عند اللہ, اور اس چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. وعند رسول, اور اللہ کے رسول کے پاس ہے. اسی معنی میں دین کو توقیفی کہا جاتا ہے, کہ دین توقیفی ہے نہ کہ عقل پر قائم ہے. توقیفی کا معنی یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا موقوف ہے اللہ اور اس کے رسول کے علم اور اللہ اور اس کے رسول کے بیان پر. اللہ تعالی نے وہ علم اپنے پیغمبر کو دیا, اور پیغمبر علیہ السلام نے وہ علم آگے امت تک منتقل کر دیا. تو اللہ اور اس کے رسول کا علم ہی سارا دین ہے, اور سارا دین اسی پر موقوف ہے. لہذا آپ اسی علم پر اکتفا کریں اور اس سے آگے نہ بڑھیں. لوگوں کی عقول, لوگوں کی آراء اگر کسی چیز کو اچھا جانتی ہیں تو سارا ان کے اپنے ذاتی فہم کا معاملہ ہے. اس وقت تک کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی وحی اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت اس کی تصدیق اور تائید نہ کرتے. اللہ پاک کا فرمان ہے, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. ان لوگوں نے اپنی شرکاء بنا رکھے جنہوں نے ان کے لیے دین بنایا, ایسا دین جس کا اللہ کی طرف سے کوئی اذن نہیں. یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین حاصل کرنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی وحی پر اکتفا نہیں کرتے, بلکہ مختلف رجال, مختلف بزرگ, پیر و مرشد اور ائمہ کھڑے کر دیے, اور بہت سا دین ان کے سروں پر قائم کر دیا کہ ہم انہی سے لیں گے, انہیں بنانے کا پورا پورا اختیار ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی اپنا شریک قرار دیا ہے کہ ان لوگوں نے غیروں سے جو دین لیا, وہ ان لوگوں کو اپنے دین کے معاملے میں اللہ کا شریک بنا دیے, جس کا اللہ کی طرف سے کوئی اذن نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس سے واضح ہو جائے کہ سب کے لیے, وہ نوح علیہ السلام ہوں, ابراہیم علیہ السلام ہوں, موسیٰ علیہ السلام ہوں, عیسیٰ علیہ السلام ہوں, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, سب کے لیے دین اللہ رب العزت نے بنایا ہے, اور اللہ نے سب کو بنا کر دیا ہے. یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اس کو آپ آگے پہنچا دیں اللہ کے بندوں تک, اللہ کی مخلوق تک. لہذا اس دین کو پہنچانا انبیاء کی ذمہ داری ہے, اور لوگوں کا یہ فرض ہے کہ انبیاء کے بیان پر اکتفا کرتے ہوئے انہی سے دین لیں, انہی سے سیکھیں, انہی سے حاصل کریں. اپنی عقل سے یا اپنے بڑوں کی عقل سے کوئی چیز بھی اس دین میں شامل نہ کریں. یہ سارا کا سارا دین توقیفی ہے, اور اگر کوئی چیز نئی بناؤ گے اس کا حکم آپ نے سن لیا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ ہمارے اس دین میں جو بھی شخص کو نئی چیز ایجاد کرے گا جو دین میں سے نہیں ہے, قرآن و حدیث میں سے نہیں ہے, وہ مردود ہے. اور پیغمبر اسلام کی حدیث, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کہ جو شخص کو ایسا عمل کرے جس سے ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے. تو اب یہ نئی چیز بنانے والا کوئی بھی ہو, لیکن حدیث میں بعض صحابہ کے واقعات ملتے ہیں, جیسا کہ صحیح بخاری میں ان تین صحابہ کا واقعہ جو پیغمبر اسلام کا قیام اللیل معلوم کرنا چاہتے تھے, اور جب ان کو امہات المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللیل کی خبر دی تو انہوں نے اس کو تھوڑا سمجھا, اگر خود ہی اپنے فہم کی ایک تعویل کر دی کہ پیغمبر اسلام تو اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے لیے ہر موقع پر بشارتیں ہیں اور قدم قدم پر خوشخبریاں ہیں, اور ہم چونکہ اللہ کے گناہگار بندے ہیں ہمیں زیادہ عمل کرنا چاہیے اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اسی وقت ایک شخص نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا بلکہ پوری رات جاگ کر نفل پڑھتا رہوں گا. دوسرے نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں نفلی روزے رکھا کروں گا. اور تیسرے نے کہا کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دوں گا اور مسجد کو آباد کروں گا ہمیشہ کے لیے. جب پیغمبر علیہ السلام کو ان تینوں کی اس نیت اور عزم کی خبر دی گئی تو حدیث میں آتا ہے کہ فحمر وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ انی اعلمکم باللہ فاتقاکم لہ, میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہوں اور اس کے دین کو جانتا ہوں اور سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہوں متقی ہوں, اور کوئی شخص تقویٰ میں اور معرفت میں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میرا عمل یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں, اور نفلی روزے کے بھی رکھتا ہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, اور کچھ وقت میں مسجد میں گزارتا ہوں اور کچھ وقت میں اپنے گھر میں گزارتا ہوں. اور جو شخص میرے اس عمل سے طریقے سے اعراض کرے گا منہ پھیرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میرے دین میں سے نہیں ہے, میری جماعت میں سے نہیں ہے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی نئی چیز بنانے والا خواہ صحابی کیوں نہ ہو اور ایک عمل خواہ بظاہر کتنا نیک نظر آتا ہو, لیکن وہ قطعاً اس وقت تک نیک نہیں ہو سکتا جب تک امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس کی تائید نہ فرما دیں اور کسی صحیح حدیث سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے. تو اس سے ثابت ہوا کہ انسانوں کی اپنی عقل معیار نہیں ہے. یہ واقعہ تین صحابہ کا ہے اور یہ قرون اولی کے لوگ ہیں جہاں خیر ہی خیر تھی. اس دور میں نہ کوئی فرقہ تھا, نہ کوئی پارٹی تھی, نہ کوئی تنظیم تھی, اور نہ ہی اس قسم کے تعصبات تھے. اس دور میں خالص حق اور خالص دین تھا اور یہ پرہیزگار مخلص اللہ کے بندے تھے. اور ان کا یہ فیصلہ صرف اللہ کے خوف کی جناح پر تھا, لیکن چونکہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے خلاف تھا تو اس سے یہ بات بالکل صراحت سے واضح ہوتی ہے کہ ایک شخص کا کتنا ہی بڑا ہو اور کتنا ہی نیک ہو, اس کی ذاتی رائے, ذاتی سوچ اور ذاتی عقل دین نہیں بن سکتی. دین تو وہ ہے جس کی تائید اور تصدیق امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے. چنانچہ ان تینوں کا یہ عمل بظاہر بہت ہی اچھا تھا لیکن پیغمبر علیہ السلام اس کی تائید نہیں فرمائی, لہذا وہ عمل بہت ہی اچھا ہونے کے باوجود دین نہیں بن سکتا. دین کو ما قال اللہ اور قال الرسول ہے. امام شافعی رحمہ اللہ شعر پڑھا کرتے تھے, العلم ما کان فیہ قال حدثنا واخبرنا وما سوا ذاک وسواس الشیاطین, کہ علم تو وہ ہے جس میں قال اللہ اور قال الرسول ہو, حدثنا واخبرنا ہو, اس کے علاوہ جو بھی علم ہے وہ شیاطین کے وسواس ہے. تو یہ پھر یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ دین سارا کا سارا اللہ کی طرف سے آیا ہے اور دین کا کوئی حصہ لوگوں کی عقل اور ان کی رائے پر موقوف نہیں ہے, خواہ لوگ کتنے ہی بڑے متقی ہوں, پرہیزگار ہوں. پھر ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ للہ دین الخالص, اللہ کے لیے دین خالص ہے. اللہ رب العزت دین خالص قبول کرتا ہے, تو اگر اس میں ہماری باتوں کی ملاوٹ آ جائے تو وہ خالص نہیں رہے گا, وہ خالص نہیں رہے گا. اور اللہ کے ہاں دین خالص کی بات چلے گی اور دین خالص ہی قابل قبول ہے. لہذا یہ بات طے کر لیجئے کہ سارا کا سارا دین اللہ کی وحی پر موقوف ہے اور اللہ رسول کے رسول کا علم پر موقوف ہے, اور انسانی عقل اور اس کی رائے کو اس دین میں کوئی دخل حاصل نہیں اور نہ کوئی مقام حاصل ہے. عقل کا کام بھی یہی ہے کہ وہ دین کے آگے سر تسلیم خم کر لے اور اتباع کے منہج کو اختیار کر لے اور اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہ کہے جو اللہ رسول کے رسول کی بات کے خلاف ہے. وَعِلْمُهُ عِنْدَ اللَّهِ, اس کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے رسول کے پاس ہے. اللہ کے پاس اس لیے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور وہی دین اور شریعت بنانے والا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے اور ان کو سارا جو وحی کا علم ہے وہ حاصل ہے. تو پھر جب دین توقیفی ہے تو پھر اللہ کے رسول کی اتباع کی, فلا تتبع شیئا بہواک, اپنی خواہشات سے کسی اور چیز کی اتباع مت کیجیے. فتمرق من الدین, ورنہ آپ دین سے نکل جائیں گے. فتخرج من الاسلام, اور دین سے نکل کر آپ اسلام سے خارج ہو جائیں. یعنی یہ معاملہ رفتہ رفتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ دین اسلام ہی سے خارج ہو جائیں اور اس دائرے سے باہر چلے جائیں. کب؟ جب آپ اللہ رب العزت اس کے رسول سے پورا دین لینے کی بجائے اپنی عقول کو, اپنی خواہشات کو, اپنے امور کو اور دوسروں کی خواہشات کو آگے لائیں گے اور آگے کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ کام بڑھتے بڑھتے آپ دین سے باہر نکل جائیں گے, اسلام سے خروج اختیار کر لیں گے. جیسے ہم نے ایک موقع پر خوارج کی مثال دی تھی, خارجی گروہ, ان کا نقطۂ آغاز چھوٹے چھوٹے امور تھے لیکن پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس مقام تک وہ پہنچ گئے کہ الگ ایک گمراہ فرقہ بن گیا اور جو فرق والدہ ہیں ان کے رؤوس میں خوارج کا نام, ان کے اصول میں خوارج کا نام, اور یہ دین سے خارج ہو گئے اور پیغمبر اسلام نے ان کو جہنم کا کتا قرار دیا ہے. تو پھر خواہشات کی ترجمانی سے فل فور اگرچہ یہ کام نہ ہوتا ہو لیکن آہستہ آہستہ انسان آگے بڑھتا رہتا ہے اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے ایک موقع آتا ہے وہ دین سے اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اور چاہیے کہ سارے امور ہم اللہ تعالیٰ کی وحی پر چھوڑ دیں, وحی الہی کے پابند بن جائیں, اپنی خواہشات اور غیروں کی خواہشات کو بروئے کار لانے کی بجائے اللہ کی وحی کو اختیار کر لیں اور پورے دین کو توقیفی قرار دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر اکتفا کریں. یہ عافیت کا راستہ ہے, ورنہ دوسرا راستہ بدعت کا راستہ ہے, اور بدعت کا آغاز اگرچہ چھوٹے چھوٹے امور ہوتے ہیں لیکن آگے چل کے بدعت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایک انسان دین اسلام ہی سے خارج ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ گمراہ فرقے جن میں خوارج کا نام ہے, معتزلہ کا نام ہے, جہمیہ کا نام ہے, اور جن میں قدری اور جبریہ کا نام ہے, یہ گمراہ فرقے ان کا نقطۂ آغاز بدعات ہی تھی لیکن رستہ رستہ ان کا معاملہ بدعت میں مضبوط ہوتا گیا اور پھر یہ گمراہ فرقے بن گئے, اور گمراہ فرقوں میں بھی گمراہ فرقوں کے اصول اور روس بن ان کے لیڈر بن گئے, اور آج جتنی بھی گمراہیاں ہیں وہ انہی فرقوں سے محفوظ ہیں. جو بھی گمراہی آپ لے لیں ان کا اثر ان فرقوں کے پاس آپ کو ملے گا, تو پھر یہ خطرناک راستہ ہے جس سے احتیاط ضروری ہے. امام پر بھاری فرماتے ہیں کہ جب بدعات کی اتباع سے یہ خدشہ ہے کہ آپ دین سے خارج ہو جائیں, اور خارج کیوں ہو جائیں, فَإِنَّهُ لَا حُجَّتَ لَكَ, اس لیے ان بدعات کو اپنانے میں آپ کے پاس کوئی حجت نہیں, اور اللہ کی وحی کے ساتھ حجت پوری ہو چکی, حجت پوری کی پوری وحی الہی ہے, قرآن اور حدیث ہے, اور قرآن اور حدیث میں آپ کے پاس ان گمراہ فرقوں اور عقود الرجال اور آراء الرجال کی پیروی کے لیے کوئی حجت نہیں, اور یہ سارا آپ کا معاملہ ذاتی سوچ پر قائم ہے, ذاتی رائے پر قائم ہے, لہٰذا اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی کہ رسی دراز کر دی جائے گی. آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور بڑھتے بڑھتے پھر اس دین سے خارج بھی ہو سکتے ہیں. فقط بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی السنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے سنت بیان کر دی ہے. یہاں سنت سے مراد عقیدہ ہے, سب سالم کی صلاح میں سنت کو عقیدے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا نام بھی شرح السنہ ہے, اور یہ پوری کتاب عقیدے کی کتاب ہے. امام احمد السنہ, امام احمد الحنبل کی کتاب کتاب السنہ, اس میں بھی زیادہ تر عقائد کا بیان ہے, وہ بھی کتاب السنہ کے نام سے ہے. یعنی سلف صالحین کی صلاح میں سنت بمعنی عقیدہ استعمال ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ کے امور اپنی امت کے لیے سارے بیان کر دیے, واوضح لاصحابہ, اور صحابہ کرام کے لیے ان سارے اعتقادی امور کو واضح فرما دی. تو حجت تو قائم ہو چکی, یہاں کوئی کشیدگی نہیں ہے, کوئی جھول نہیں ہے, اور کسی قسم کا کوئی اضطراب نہیں ہے, کوئی خلل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, بلکہ نبی السلام نے اس دین کو نصف النہار کے سورج کی طرح روشن قرار دیا ہے اس سے بھی زیادہ. تو حجت تو اس دین کے ذریعے قائم ہو چکی, اور اس دین میں اتباع و بدعات کے لیے کوئی حجت نہیں کہ اپنی عقل کو آپ سامنے لائیں یا اپنے بزرگوں کی آراء کو سامنے لائیں. یہ قطعاً دین نہیں ہے, دین تو اللہ اور اس کے رسول کی وحی کا نام ہے. تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے امور اعتقاد بیان کر دیے ہیں, اور صحابہ کرام کے لیے سب کچھ واضح کر کے اور کھول کھول کے رکھ دیا ہے. تو صحابہ نے سنا, سمجھا اور عمل کیا, وہم الجماعہ, اور وہ جماعت بن گئے. تو ایک طرف پیغمبر علیہ السلام کی سنت, دوسری طرف صحابہ الجماعہ, جو سنت کو اپنا لے اور الجماعہ کے منہج پر عمل کر لے تو وہ حقیقی اہل السنہ والجماعہ ہے. اہل السنہ والجماعہ کا لقب صرف نام کی حد تک نہیں ہے, یہ جیسے بہت سے فرقوں نے بطور نام کے اس لقب کو استعمال کیا ہے، بلکہ حقیقی اہل سنہ وہ ہیں جن کا پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے، آپ کے عقیدے سے، آپ کے منہج سے، جو اللہ کی وحی اس سے تعلق ہو، اور حقیقی الجماعت وہ ہیں جو منہج صحابہ کرام کے طریقے اور منہج کے پیروکار ہوں۔ تو اہل سنہ والجماعت محض نام نہیں ہے اور محض یہ شعار نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کا، عمل کا، اور پورے منہج حیات کا، اور پورے دستور حیات کا ایک ایسی علامت ہے، تاکہ جو ہے وہ قائم۔ تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے سنت کو بیان کیا، عقیدے کے امور کو بیان کیا، جو اس سنت کو لیتے ہیں وہ اہل سنہ ہے، اور یہ بیان صحابہ کے سامنے تھا، انہوں نے صحیح معنی میں اس کو لیا، وہ الجماعت ہے، اور جو لوگ اس سنت کے فہم میں صحابہ کرام کے پیروکار ہیں وہی حقیقت اہل سنہ بل جماعت ہے۔ اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ صحابہ کا اجتماع ہی در حقیقت اس دین میں حجت ہے، کوئی فرد حجت نہیں ہے، جو لوگوں نے ایک شخصیت کا انتخاب کر کے اس کے سر پر پورے دین کی عمارت کھڑا کر دیا، اور اس تعلق سے کوئی حنفی، کوئی شافعی، کوئی مالکی اور کوئی حنبلی بن گیا، یہ کوئی منہج نہیں ہے۔ منہج صحابہ کی اتباع ہے، ان کی جماعت کی اتباع ہے، نہ کہ کسی ایک شخصیت کی، یعنی کسی ایک صحابی کی اتباع بھی جو ہے وہ ممنوع ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، جناب علی بن ابی طالب اور بڑے بڑے صحابہ، ان میں سے کسی ایک شخصیت کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ ان صحابہ کی اجتماعیت کا ذکر ہے، صحابہ کی جماعت کا ذکر ہے، نہ کہ کسی ایک فرد کا۔ تو کسی ایک فرد پر پورے دین کی عمارت کھڑا کر دینا، یہ معاملہ بالکل ناقابل فہم ہے۔ امام بربہائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بڑی ہی صراحت کے ساتھ اہل السنہ والجماعت کے لقب کو واضح کیا ہے کہ اہل السنہ والجماعت یہ نام اور شعار کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اہل السنہ وہ ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے متبع ہوں، اور والجماعت وہ ہیں جو صحابہ کی جماعت کے منہج کے پیروکار ہوں، اور جن کے پاس سنت اور صحابہ کی جماعت کا منہج نہ ہو، چاہے وہ اللہ کس لقب اختیار کریں، اس لقب سے ان کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اور آگے فرمایا کہ وہ سواد العظم، اور یہ الجماعت جو صحابہ کی جماعت ہے، یہی سواد اعظم ہے۔ اسلام کی حدیث ہے، علیکم بسواد العظم، کہ تم سواد اعظم کو پکڑ لو۔ سواد کا معنی جماعت ہے، اور اعظم کا معنی سب سے بڑی جماعت۔ اس سے لوگ یہ معنی لیتے ہیں کہ جو تمہارے علاقے میں اکثریت والی جماعت ہو اور زیادہ تعداد والی پارٹی ہو، اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ یہاں اسواد الاعظم سب سے بڑی جماعت کا ذکر ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ علمن و عملن، عقیدتن و منہجن، سب سے بڑی جماعت اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت، اس سے بڑی کوئی جماعت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ وہم السواد الاعظم، حدیث میں جس سواد اعظم کو پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ یہی صحابہ کی جماعت ہے، اور کوئی جماعت نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ اپنے دور کے جو مختلف جماعتیں ہیں ان میں ان کو شمار کرو کہ زیادہ کن کی تعداد ہے، تو دین تو تعداد کا نام ہے ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھو کہ حق تعداد کا نام نہیں ہے، حق معیار کا نام ہے۔ حق یہ نہیں اس کو قبول کرنے والے بہت زیادہ ہوں، حق یہ ہے کہ معیار، یعنی کتاب و سنت اور اللہ کی وحی کی اتباع۔ سلفیت کثرت تعداد کا نام نہیں، سلفیت دلیل کا نام ہے، اور دلیل صرف قرآن اور حدیث ہے۔ تو سواد اعظم سب سے بڑی جماعت، ہمارا عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کے منہج کو پہچاننا، سمجھنا اور اس کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اور وہ سواد الاعظم الحق و اہل، بالکل درست ہے، سواد اعظم حق اور اہل حق کا نام ہے، جو حق پر قائم ہوں وہ سواد اعظم ہے۔ تعداد چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، تعداد سے کوئی سروکار نہیں۔ شریعت نے اکثر کثرت تعداد کی ترغیب کی ہے، اور اکثر قلت تعداد کی تعریف کی ہے۔ لہذا اگر اختلاف ہو جائے، ایک طرف لوگ زیادہ ہوں، ایک طرف لوگ کم ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ والوں کی بات مان لو اور کم والوں کی بات چھوڑ دو، لیکن یہ سوچ اور یہ فکر شرعی فکر نہیں ہے، بلکہ شرعی فکر یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ دلیل کس کے پاس ہے۔ دلیل اگر قلت تعداد کے پاس ہے تو وہ حق ہے، کہ دلیل اگر کثرت تعداد کے پاس ہے تو وہ حق ہے۔ تو سلفیت اور حق، اہل سنہ والجماعت معیار کا نام ہے، اتباع دلیل کا نام ہے، تعداد کا نام نہیں ہے. فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شیء من امر الدین فقد کفر، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے کسی معاملے میں مخالفت کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. خالفت سے مراد انکار ہے، کیونکہ صحابہ کرام حق پر قائم تھے اور اللہ رب العزت نے اپنی توفیق سے ان کو پورا دین دے رکھا تھا، دیا ہوا تھا، اور پیغمبر علیہ وسلم نے ہر معاملہ اس پر واضح کیا ہوا تھا. لہٰذا صحابہ کرام کی جماعت کا جو عمل ہے وہ سارا کا سارا حق ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ ان امتی لا تجتمع الضلالۃ، میری امت یعنی صحابہ کرام ضلالت پر گمراہی پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، بلکہ صحابہ کی اجتماعیت اور ان کا اجماع اور کسی مسئلے پر ان کا اتفاق یہ حق کی علامت ہوگا. لہذا جب صحابہ کرام کا یہ مقام ہے تو ان کے کسی کام کا انکار کر دینا اور ان کے کسی منحص کی مخالفت کرنا انکار کے معنی میں یقیناً یہ کفر ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس دین کے حقائق ہیں اور دین کے حقائق کا انکار کفر ہے. ان کے پاس صحابہ کے پاس قرآن ہے اور حدیث ہے، اور قرآن و حدیث میں کسی چیز کا انکار کفر ہے. اس لیے منحج صافی یہ ہے کہ یہ دین دین اتباع ہے، اور یہ سارا کا سارا وحی الہی پر قائم ہے، نہ کہ آراء رجال پر، اور سارا دین اتباع کا نام ہے نہ کہ ابتداء کا. علیہ السلام نے سارا دین واضح کر دیا ہے اللہ کی توفیق سے، اور صحابہ کرام نے وہ سب سن لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اپنا لیا ہے، اور اس کو آگے پیش کر دیا ہے. تو ہمارا کام اور ذمہ داری کسی اتباع پر قائم ہے. اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس انتہائی نفیس نکھرے ہوئے اور واضح منحج کا فہم عطا فرما دے. یہ باتیں بہت ہی صریح اور دو ٹوک ہیں، اور بہت ہی یعنی ان کو آپ اللہ کا نور سمجھیے، کتاب و سنت سے مستفاد ہیں اور حق کی باتیں ہیں، وحی الہی کی باتیں ہیں. ان کو قبول کرنا، اختیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہی کامیابی اور فلاح اور نجات کی اساس ہیں. اور انہی امور کو ہم سمجھیں، اپنائیں اور آگے، کیونکہ ہماری جو خیر ہے اسی چیز پر قائم ہے کہ ہم اس دین کو اور خیر کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس پیغام کو عام کریں، آگے پہنچائیں. اور یہی صحابہ کرام کی سنت تھی، اور اللہ کی تو یہی ذمہ داری ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام انسان گھاٹے میں ہیں، اور گھاٹے سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جن کا عقیدہ اچھا ہو، عمل صالح ہوں، اور وہ حق کی وصیت کرنے والے ہوں اور آگے پہنچانے والے ہوں. اور اس پہنچانے میں اگر تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، دقتیں آئیں، تو ان کو برداشت کرنے والے اور ان پر صبر کرنے والے ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہماری پوری زندگی کا نصب العین یہی بن جائے کہ وحی الہی کا اتباع، قرآن کا فہم احادیث کی روشنی میں، اور قرآن و حدیث کا فہم صحابہ کرام کے عمل اور ان کے منحج کی روشنی میں. اللہ پاک ہمیں یہ سب قبول کرنے کی، اختیار کرنے کی، اپنانے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. اور چونکہ یہ سارا راستہ پیغمبر اسلام کی سنت پر قائم ہے اور ساتھ ساتھ اخلاص پر قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کا اتباع اور ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرما دے، تاکہ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ روش اور عمل بن جائے، اور اللہ پاک کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے. اللہ پاک توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخذ دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ اوکے. بارک اللہ فیک. اس سے مجھے پوچھنا تھا کہ جو آدمی، مطلب کہ ہم ایسے ہیں جو اگر ہم میں سے کوئی کبیرہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اور مطلب کہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے طریقہ چھوڑا، اور وہ مطلب کہ یعنی کہ جو دوسرے آدیس ہے جس طرح آپ جماعت سے نکلنے کی بات کر رہے تھے، تو کیا وہ بھی ان میں شامل ہو سکتا ہے کہ جو جانتے بوجھتے کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے یا سغائر تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ میں بھی مبتلا ہے, تو کیا وہ بھی جمع سے نکلنے کے حکم میں آئے گا؟ اور دوسرا بھائی سے یہ تھا کہ بہن کا ایک سوال تھا, اور وہ ایکسپریس پہ تھی, پین ٹاک ایکسپریس پہ, تو وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے ان کا پوچھ لے کیونکہ وہ بعد میں نہیں کر سکیں گے, تو اگر بھائی اجازت ہے اپروبر اور دوسرا بھائی میں ان کا سوال آگے کر دوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آپ کا سوال ہم نے سن لیا. کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی دین اسلام کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا, جس طرح صغیرہ گناہ کا مرتکب خارج نہیں ہوتا, اس طرح کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز مخالفت ہے جو ہم نے ذکر کیا, مخالفت کا اور انکار کا. اگر انکار کا اور مخالفت کا منحج ہے, یہ چیز ملت سے خارج کرتی ہے, لیکن صرف ایک چیز حق کو مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی یہ گناہ ہے, لیکن پھر بھی اس سے سرزد ہوتا ہے کہ یہ معصیت ہے اور کبیرہ کا ارتکاب ہے, لیکن وہ ملت سے اور دین سے خارج نہیں ہوتا. دین سے خارج وہ ہوتا ہے جو شرع حقائق کا انکار کرے, جو باتیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں اور صحابہ کے منع سے ثابت ہیں, ان کا انکار کرے, وہ ملت سے خارج ہے. صرف گناہ کا مرتکب خارج نہیں ہوتا. اللہ اکبر.
بہن کا سوال یہ تھا کہ ایک شادی میں جس میں میوزک اور اختلاط ہے مردوں اور عورتوں کا, اور اس میں مجبوری ہے جانا, تو کیا وہاں پہ جو کھانا کھایا جائے گا کیا وہ کھانا کھانا حرام ہوگا؟ حرام مجلس میں فوج الاؤ کی, مطلب کہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر مجلس میں حرام کھانا ہوگا, یعنی کہ مجلس حلال نہیں ہے اور کھانا اس میں جو اگر حلال ہے, جو حلال اس طرح مطلب شاید جو ذبح کیا گیا, لیکن کیا اس کا کھانا حلال جبکہ مجلس جائز نہیں ہے؟ السلام علیکم. اور
ہم نے بہن کا سوال سن لیا اور سمجھ لیا, ایسی مجلس جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو جیسے اختلاط ہے, تو اس بہن کو چاہیے کہ وہاں نہ جائے. تو اختلاط یعنی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس کا ارتکاب نقصان دہ ہوگا, تو وہاں نہ جانا بہتر ہے. اور اگر جائیں تو یہ طے کر کے جائیں کہ ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے. جو اہل خانہ یہاں موجود ہیں ان میں سے کسی ایک کو قریب بلا کر اور ان پر حق واضح کرنا ہے تاکہ ان کی اصلاح ہو, اس نیت سے جایا جا سکتا ہے. باقی رہا کھانے کی بات, تو کھانا چونکہ شادی بیاہ میں جیسے ولیمہ وغیرہ ہے یہ سنت ہے, تو کھانا حق ہے, وہ کھایا جا سکتا ہے کیونکہ شادی کی مناسبت سے کھانا ہوتا ہے, وہ حرام نہیں ہے, وہ کھا سکتے ہیں. ناجائز چیز ایسے مقامات پر جانا, اور اگر جائیں اصلاح کی نیت سے جائیں, جو چند افراد جو اس سے منسلک ہیں ان کو الگ کر لیں تخلیے میں اور ان کو سمجھائیں اور ان کی اصلاح کریں, اس نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ موجب اجر اور باعث ثواب ہوگا. باقی شادی کا کھانا چونکہ حلال اور جائز ہے تو کھانا کھایا جا سکتا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبو بھائی جب آپ ریکارڈنگ چلا رہے تھے آواز آ رہی تھی, آپ مائک سیٹنگ چیک کریں انشاءاللہ. اور میرے بعد ان شاء اللہ آپ آ جائیے گا. میں اس کو کہا ہوں وقت کا تھوڑا استعمال کرتے ہیں, سوال کرتا ہوں شیخ. میں دو سوال, ایک میرا ہوگا اور ایک دوسرے سافٹ ویئر سے جو ہے ایک بھائی کا سوال ہے. تو پہلے میں سوال کرتا ہوں شیخ, جیسے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اس کے اندر کہ پورا دین جو ہے وہ اس کو توقیفیہ مان لیں, یعنی کہ پورے دین کو توقیفیہ سمجھیں ہم. شیخ ہم پورے دین کو توقیفیہ سمجھتے ہیں, عبادات تو بالکل کلیئر ہے کہ توقیفیہ ہے, معاملات کے اندر بعض امور میں قیاس کیا جاتا ہے. تو شیخ اگر ہم کہتے ہیں کہ پورا دین توقیفیہ ہے تو پھر قیاس کی کیا حیثیت رہی شیخ, اس کی ضرورت سماج ہے. جزاک اللہ. اور شیخ دوسرا کوشچن جو ہے وہ دوسرے سافٹ ویئر سے ہمارے بھائی کا ہے. نذیر بھائی آ جائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو, شیخ صاحب اس پروگرام میں موجود ہیں. الحمدللہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے, پوری دنیا کے اندر شیخ صاحب کی بات علمی ہو رہی ہے الحمدللہ. میرا سوال شیخ صاحب سے یہ کہ کچھ چیزیں حرام ہیں, کچھ حلال ہیں, کچھ حرام بھی ہیں اور پلیت بھی ہیں. تو جیسے بلی ہے حرام ہے مگر پلیت نہیں, ہاتھ لگانے سے کوئی جسم اس کے کپڑے وغیرہ, اس کی بات. یہ جو ذبح کیا جاتا ہے قرآن کے اندر ہے کہ ذبح کرنے سے جو خون بہ جاتا ہے وہ حرام ہے باقی حلال ہے, تو کیا وہ خون لگنے سے کپڑا پلیت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور ایک دوسرا سوال ہے میرے بھائی کا کہ حاضر ناظر کے بارے میں بھی شیخ صاحب سے سوال کریں تاکہ وہ چیز واضح ہو جائے کہ حاضر ناظر کے بارے میں جو عقیدہ رکھنے والے ہیں یا اس میں اسلام و قرآن نے کیا فرمایا کہ حاضر ناظر کی کیا جو ہے حقیقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستو بہت ہی خوشی کا مقام ہے اور بہت ہی بڑی کامیابی طور تک اس کی بائلٹس میں نظر آ رہی ہے کہ محترم شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں ٹائم دیا ہے اور ہمارے امیر ہیں جامع المؤمنین جماعت کے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے جن جذبات کا اظہار کیا اس قابل تو نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت علم و عمل میرے اخلاص میں یہ مقام عطا فرما دے کہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل ہو جائے. اصل چیز اللہ کے ہاں قبول ہے اور وہ اخلاص اور پیغمبر اسلام کی اتباع پر قائم ہے, تو اس کی توفیق کی اللہ تعالیٰ سے صدا ہے. اس وقت تین سوال کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ ہم نے بتایا تھا کہ سارا دین توقیفی ہے. جی ہاں سارا دین توقیفی, خواہ وہ عبادات ہوں عقائد ہوں حتیٰ کہ معاملات اور امور معیشت معاشرت, یہ سب کے سب توقیفی ہیں. اور توقیفی ہونے کا معنی یہ کہ ان کی معرفت اور ان کی پہچان اللہ تعالیٰ کے علم پر قائم ہے اور موقوف ہے. اللہ اس کے رسول کی طرف سے علم آئے گا وہ ہم لیں گے اور اپنائیں گے. آپ نے جو قیاس کا حوالہ دیا ہے کہ معاملات میں بعض امور قیاس سے حاصل کیے جاتے ہیں, تو گزارش ہے کہ قیاس بھی دلیل بن سکتا ہے, کیونکہ قیاس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. جب آپ قیاس کریں گے ایک چیز کو دوسری پر, تین چیزیں ہوں گی. ایک تو مقیس جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں, دوسرا مقیف علیہ جس پر آپ قیاس کر رہے ہیں, اور تیسرا قیاس کی مقیف اور مقیف علیہ کی علت ایک ہو. تو وہ جو مقیف علیہ جس پر آپ قیاس کر رہے ہیں وہ یقیناً شرعی دلیل ہوگی وحدت علت کی بنا پر. مثال کے طور پہ آج اگر مختلف نشہ آور چیزیں ہیں, یہ ہیروئن ہے یا چرس وغیرہ ہے, اور پرانے دور میں شراب ہوتی تھی اس کو حرام قرار دیا گیا ہے, تو آج اگر اس ہیروئن کو قیاس کریں گے شراب پر اس علت کی بنا پر کہ دونوں میں نشہ ہے, تو پھر ہیروئن کی جو حرمت ہے وہ عقل سے ثابت نہیں ہو رہی, وہ بھی شرعی دلیل ثابت ہو رہی. کیونکہ جب تک آپ کے پاس مقیس علیہ نہیں ہوگا تب تک آپ قیاس نہیں کر سکتے, اور مقیس علیہ یقیناً کو شرعی امر ہوگا. تو قیاس میں بھی صرف رائے محض نہیں ہے بلکہ قیاس میں بھی شرعی دلیل کا عمل دخل ہے. قیاس میں ایک جز مقیس علیہ ہے اور ایک مقیس ہے, اور مقیس کو مقیس علیہ پر قیاس کریں گے ایک ایسی علت کی بنا پر جو شریعت میں موجود ہے. تو وہ قیاس جو بڑے شرعی امر ہو جائے گا علت اگر صحیح ہو تو. گویا ہر مسئلہ توقیفی ہے. اب بعض امور ایسے ہیں جو امور عادت ہیں, ہر معاشرے کے اپنے رواج پر عادات ان کو چھوڑا گیا ہے, وہ ٹھیک ہے, ان میں کسی حد تک انسانوں کو اختیار ہے, لیکن اطاعت کے سارے امور توقیفی ہیں اور اللہ اور ان کے رسول کے علم اور ان کے بیان پر موقوف ہے. دوسری بات میرے بھائی نے خون کے حوالے سے کی ہے کہ بعض چیزیں حرام تو ہوتی ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوتی, اور قرآن میں خون کو ناپاک کہا گیا ہے. وہ ناپاکی باعتبار حرمت کے ہے کہ خون کا استعمال حرام ہے, لیکن خون اگر کپڑے کو لگ جاتا ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے اور اس کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو صحابہ کا واقعہ ہے, ایک جنگ سے لوٹ رہے تھے اور دو صحابہ کو ٹانگ پر معمور کر دیا. ایک صحابی لیٹ گیا آرام کرنے کی غرض سے, دوسرے صحابی نے نفل شروع کر دیے. دشمن ایک تعاقب میں تھا, اس نے ایک اندھیرے میں یہ سایہ دیکھا کہ یہ کسی انسان کا سایہ ہے, اس نے اس سایہ کو نشانہ بنا کر تیر مارنا شروع کر دیے. ایک تیر مارا, دوسرا مارا, تیسرا مارا, اور یہ سارے تیر اس صحابی کے جسم میں پیوست ہو رہے ہیں, مگر اس کی نماز جاری اور قائم ہے. اس کو نماز میں نفرت آ رہی تھی, اس کو درد محسوس ہی نہیں ہوا اور وہ نماز میں قائم رہا اور محب رہا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ خون بہن کتنا بہا ہوگا. اور یہ واقعہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے ہوا, بعد میں آپ کو خبر دی گئی اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے ہمیں جگا کیوں نہیں لیا, اطلاع کیوں نہیں دی. صحابی نے عرض کیا کہ میں نماز میں تھا اور نماز توڑنا نہیں چاہ رہا تھا. کس طرح امام آل اس سمے امام احمد الحنبل فتنہ خلق قرآن نے ان کی پشت پر بے پناہ کوڑے مارے گئے اور بعض کا جسم لہو لہان ہو جاتا اور وہ اسی کپڑوں میں, خون آلود کپڑوں میں نماز ادا کیا کرتے تھے. یہ خون باعتبار پینے کے استعمال کے حرام ہے لیکن یہ نجس اور ناپاک نہیں ہے. بندہ ہوا ہے. تیسرا سوال آپ کا حاضر ناظر کے بارے میں ہے کہ یہ آپ نے واضح نہیں کیا کہ حاضر ناظر آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کہتے ہیں اور کچھ لوگ پیغمبر اسلام کو بھی حاضر ناظر کہتے ہیں. تو ہم دونوں کو واضح کر دیتے ہیں. جہاں تک اللہ رب العزت کی ذات کی بات ہے تو حاضر اللہ کے صفت ناظر تو ہے, ناظر کا معنی دیکھنے والا, اور حاضر کا معنی اپنے جسم کے ساتھ کہیں موجود ہونا. یہ اللہ کی شان نہیں. اللہ رب العزت اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم, اس کا قبضہ اور احاطہ پوری کائنات پر ہے. تو حاضر کا معنی جسم اور ذات کے ساتھ کہیں موجود ہونا, یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے اور اپنے علم کائنات میں ہے, لہذا حاضر اللہ کی صفت نہیں. ناظر ہے, ناظر کا معنی دیکھنے والا. ان اللہ لا ينظر ولكن ينظر, اللہ دیکھتا ہے, یہ صفت ہے اللہ کی, حاضر نہیں ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جو اگر عقیدہ رکھا جاتا ہے حاضر ناظر کا, یہ نبی ہم ہر جگہ موجود ہیں, یہ عقیدہ باطل ہے اور یہ نبی کی شان نہیں, نہ کسی مخلوق کی شان ہے. نبی اپنی ذات کے ساتھ وہیں پر ہیں جہاں ان کو دفن کیا گیا ہے اور وہیں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازیوں میں, اور دنیا کے کسی امور سے نہ وہ واقف ہیں اور نہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں. بلکہ جس طرح لوگ انتقال کرتے ہیں اور موت کا شکار ہوتے ہیں اور پھر قبر میں دفن کیے کر دیے جاتے ہیں, یہی بعین ہی حالت انبیاء کی بھی ہے. ہاں ان کا اکرام زیادہ ہوتا ہے, جو برزخی زندگی ہے ان کی سب سے زیادہ اتم اور مکمل ہے اور سب سے زیادہ سعادت والی ہے, لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہر جگہ موجود ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے اور اس کا صحت سے کوئی تعلق نہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وائس اوکے ہے میری؟ جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے لیکچر میں بھی آ چکا ہے, لیکن میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جیسے فرمایا اہل سنہ والجماع, اس میں صحابہ بھی آتے ہیں اور سلف صالحین بھی آتے ہیں, تو جب ہم اجماع کی بات کریں گے تو اس میں صرف صحابہ کا اجماع آئے گا یا سلف صالحین کا بھی اجماع اس میں شامل ہے؟ اور دوسرا, میرے ایک دوست ہیں وہ ادھر ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں, وہ بیسیکلی پوسٹ مین کی جاب ہے, لیکن اس میں وہ بینکس کی پوسٹ بھی آ جاتی ہے, تو کیا اس طرح کی جاب جس میں بینک کی پوسٹ بھی آ جائے وہ صحیح ہوگی یا نہیں؟ جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجماع امت یہ شرعی ادلہ میں سے ایک دلیل ہے. کتاب و سنت کے بعد اجماع امت ایک دلیل ہے. اس اجماع سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ پوری امت اکٹھی تو نہیں ہو سکتی نا. اگر پوری امت کا اجماع مراد ہو تو ممکن ہی نہیں. کچھ لوگ گزر چکے, کچھ آج موجود ہیں, اور کچھ قیامت تک آنے والے ہیں. یہ پوری امت کہیں جمع ہو ہی نہیں سکتی. تو پھر لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ کسی دور کے لوگوں کا اجماع ہے, اور مکمل دور صحابہ کرام کا دور. اس میں ابن حزم رحمہ اللہ نے جو اپنی کتاب احکام الاحکام میں بحث کی, اور نوبل نے بھی بڑی وسیع وہ بحث ہے, اور انہوں نے دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اجماع سے مراد صحابہ کرام کا اجماع ہے. اس میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے, اور مکمل دین کے بعد کوئی کسی طبقے اور کسی دور کا نیا اجماع کو مسئلہ مخترع نہیں کر سکتا اور نہیں بنا سکتا. اور مکمل دین صحابہ کے دور میں ہو چکا, اس لیے اسی دور کا اجماع ایک دلیل بن سکتا ہے, اور اسی کو ہم بطور دلیل کے اختیار کر سکتے ہیں. تو پھر اجماع سے مراد صحابہ کرام کا اجماع. یہ منہج عافیت اور سلامتی والا منہج ہے, اور یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ امت کا اجماع ماننا پڑے گا جو کہ ناممکن ہے. اور یا کسی ایک دور کا ماننا پڑے گا تو اس ایک دور میں سب سے بہترین دور صحابہ کرام کا دور ہے, تو پھر صحابہ کرام کے دور کو اجماع قرار دینا چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ دین مکمل ہو چکا تو کسی بھی طبقے کا اجماع کو نئی چیز نہیں بنا سکتا, اس لیے صحابہ کے دور پر ہی دین مکمل ہو چکا, اسی دور کا اجماع حقیقت میں حجت ہے, اور وہی بہترین بات ہے, اور اسی کی ہم کو اتباع کرنی چاہیے. اور جہاں تک آپ نے سوال کیا ایک ڈاکی یا پوسٹ مین کی یعنی ملازمت پر, اور آپ کا یہ موقف درست ہے کہ اس میں ہر طرح کے خطوط ہوتے ہیں, بینکوں کے خطوط ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, برے ہوتے ہیں. تو ایک شخص تقریباً موازن ہوتا ہے اچھے کاموں میں برے کاموں میں بھی. اگر وہ کسی بینک جا رہا ہے جو کہ سودی ہے, تو اس نے ایک سودی کام میں کسی کی ہیلپ کی ہے اور تعاون کیا ہے. اللہ پاک کا فرمان ہے بتاعدن اگر بر متقوا ولا تعاون اگر اسم العدوان, کہ نیکی کے کاموں پر تعاون کرو, گناہ کے کاموں پر نہ کرو. تو اس میں ممکن ہے کچھ تعاون گناہ کے کاموں پر بھی ہوتا ہو. تو ایسا شخص اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کے لیے چاہیے اپنی روزی کے دروازے کو بند نہ کرے, لیکن جو اچھا مقصد جو حلال ہو پورا واضح اس کو تلاش کرے, اس کو اختیار کرے. جب وہ حاصل ہو جائے تو اس کام کو چھوڑ دے. اللہ پاک اس کو استقامت بھی دے اور فہم حق بھی دے اور توفیق بھی عطا فرمائے.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ صاحب, اللہ پر جزاک خیر دے. شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے درسوں میں بھی سنا ہے, ایک دو دفعہ آپ نے حدیث کا ریفرنس بھی دیا. پہلے تو یہ کہ کبھی کبھی ہم کیونکہ ہم باہر رہتے ہیں تو غیر مسلموں سے بھی گفتگو ہوتی ہے, تو جب بات آتی ہے کہ اسلام جو ہے بڑا امن کا مذہب ہے اور سب کو جو ہے ایک حقیق حقیق نہیں دیکھتا, مگر ایک جگہ حدیث آتی ہے کہ جب مسلمان غلبہ پا گئے یہودیوں کے اوپر, اور مسلمان جب راستہ پر چلتے تھے تو یہودیوں کو پھیر دیا کرتے تھے راستوں سے, تو اس حدیث کے بارے میں بتائیں کہ اس حدیث کا مقصد کیا تھا, اور کیا واقعی مسلمان جو ہے کیا یہودیوں کو پھیر دیا کرتے تھے راستوں سے؟ جزاک اللہ خیر. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے اور سب کو جو ہے ایک نظر سے دیکھتا ہے. جزاک اللہ خیر. اس کی طرف تشریف کرتے جزاک اللہ.
وعلیکم السلام, بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیر. جی ہاں, یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب یہودی آپ کے پاس سے گزرے تو اس کو سلام نہ کرو, اور وہ سلام کرے تو وعلیکم کہو. اور کوشش کرو کہ اس کو راستہ تنگ دو, پھیرو نہیں بلکہ کوشش کرو کہ اس کا راستہ تنگ ہو, یعنی جب وہ آپ کے سامنے آئے تو اپنے بازوؤں کو آپ پھیلا لیں اور سینے کو پھلا لیں, ایک قسم کی شوکت کا اور اس پر غلبے کا اظہار ہو, اور کوشش کرو کہ اس کا راستہ تنگ ہو, اس کو وہاں سے ہٹانا نہیں ہے, پھیرنا نہیں ہے, جہاں وہ جا رہا جانے دو اس کو, لیکن اس کا راستہ آپ تنگ کریں. اس کے کیا مقاصد ہیں؟ دیکھیں, یہودی اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو ان کا عبرانی ہونا ہے وہ عربی ہونے پر فوقیت لے جائے, اور اس کے لیے وہ طرح طرح کے مکر کرتے, فریب کرتے اور طرح طرح کے مکاریاں کان تھے. تو شریعت نے ان لوگوں کے ساتھ صرف اسلام کی شوکت کو نمایاں کرنے کے لیے ویسا ہی معاملہ کیا جیسا معاملہ وہ روا رکھا کرتے تھے اور اپنے غلبے کے دوران کیا کرتے تھے, ان اس حد تک نہیں, کیونکہ ان کے معاملہ تو بہت ہی برے تھے. شریعت نے ان کے حقوق کو پامال نہیں کیا, ان کی حفاظت کے حقوق اور جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیے وہ پورے کیے, لیکن یہ ایک خاص معاملہ تھا تاکہ یہودیوں سے البلاء والبراء عقیدے کے تحت نفرت کا اظہار ہو اور محبت کا اظہار نہ ہو. یہ ایک واحد قوم ہے جو اسلام کی سب سے بڑی دشمن ہے. ان اشد عذاب للذین آمنوا یہود, کہ اہل ایمان کے سب سے سخت دشمن یہودی ہیں. جب سب سے سخت دشمن ہیں تو پھر البلاء والبراء کے تحت ان کے ساتھ ہماری عداوت بھی سخت ہونی چاہیے, کیونکہ کافر جس قدر زیادہ گندے عقیدے کا مالک ہو اتنا ہی زیادہ وہ البلاء والبراء کے عقیدے کا اہل ہوتا ہے, یعنی اس سے نفرت اتنی ہی شدید ہونی چاہیے. تو سب سے نفرت والے دشمن یہودی ہیں تو ان سے بھی نفرت کا اظہار اتنی ہی شدت سے کرنا چاہیے. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں یہ شعور رکھا ہے, پتھروں میں اور درختوں میں. قیامت سے قبل جو یہودی درختوں اور پتھروں کی آڑ میں چھپنا چاہیں گے تو درخت اور پتھر بولیں گے مسلمانوں سے کہ تعال یا مسلم فإن ورائی یہودیاً, کہ مسلمان میرے پاس آؤ, میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اس کو آ کر قتل کرو. تو یہود کے خلاف نفرت اللہ تعالیٰ نے جمادات میں رکھی ہے, پتھروں میں رکھی ہے, درختوں میں رکھی ہے, اور اس نفرت کا اظہار ہمیں بھی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ انبیاء کے قاتل اور بہت ہی متاثر قوم اور بہت ہی معاند دشمن قوم اور بہت ہی زیادہ اسلام کی مخالف قوم, تو ہمیں بھی اسی طرح اس سے ایک قسم کی مخاصمت کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن وہ امور جن کا تعلق حقوق سے ہے وہ پورے کے پورے ادا ہوں گے. پیغمبر علیہ السلام نے خیبر کے یہودیوں سے ایک تجارتی معاملہ کیا تھا اور جو پرافٹ تھا, منافع تھا, اس نے بالکل منصفانہ اور عادلانہ تقسیم کی. تو عدل ایک چیز ہے اور ایک دشمن قوم کے خلاف نفرت کا اظہار دوسری چیز ہے. تو اسلام نے یہ کچھ باتیں رکھی ہیں اس شدید مخالف قوم کے خلاف نفرت کے اظہار کے لیے, لیکن حقوق کے معاملے میں پورا عدل, انصاف اور قسط کا جو رویہ وہ رکھا جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب, یہ مقلدین حضرات اکثر کہتے ہیں کہ ہم اگر ختم کریں, ہم اگر کوئی سال میں کوئی کھانا پکائیں کسی اسلامی کام کے اوپر تو آپ اس کو حرام قرار دے دیتے ہیں, اور اگر آپ بخاری شریف کا ختم کریں ہر سال مرغن غذائیں کھائیں تو آپ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑے ثواب کا کام ہے. تو دوسرا, بدعت حسنہ کے بارے میں جو اسلام میں کوئی مقام ہے اس کا, تو اس بارے میں بھی روشنی فرمائیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دونوں ختموں میں فرق ہے. جو ختم ان کے ہاں ہوتا ہے اس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں اور قرآن خوانی کرتے ہیں. یہ جو طریقہ اجتماع کا ہے ان قرآن خوانی کا, مل کر قرآن پڑھنے کا اور مل کر اللہ کا ذکر کرنے کا, یہ واقعتا بدعت ہے اور یہ ثابت نہیں. جو صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس ہوتا ہے, جس کو آپ ختم کہہ لیں, تکمیل بخاری کہہ لیں, یا آخری حدیث کو درس کہہ لیں, یہ اصطلاحات ہیں. یعنی یہ ختم وہ نہیں ہے جو احناف کرتے ہیں, بلکہ یہ ایک علمی مجلس ہوتی ہے جس میں ایک محدث یا شیخ الحدیث کو, عالم کو دعوت دی جاتی ہے اور صرف وہ صحیح بخاری کی حدیث پر درس دیتا ہے. اور علمی دروس, علمی مجالس, یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے اور سر سارین کا وطیرہ ہے, بلکہ دعوت دین کا پھیلاؤ انہیں مجالس پہ رہنے منت ہے. تو علمی مجالس کہیں بھی قائم ہو سکتی ہیں, دروس کی حلقات کہیں بھی قائم ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن خوانی کریں, اجتماعی ذکر کریں, یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں بلکہ یہ بدعت کے زمرے میں آتی ہیں. تو ان دو ختموں کو ایک جیسا قرار دینا بالکل مناسب نہیں. وہ ختم واقعتا بدعت کے اثار میں ہے, اور یہ ختم ختم نہیں ہے بلکہ ایک علمی مجلس ہے جس میں درس ہوتا ہے اور بڑے علمی نکات بیان ہوتے ہیں, اور ایک ماہر شیخ الحدیث کو دعوت دی جاتی ہے جو بہت ہی ایک عرب ریزے کے ساتھ کتاب و سنت اور مختلف اعتقادی مسائل پر بات کرتا ہے. اور مجالس علم کی کہیں بھی قائم ہو سکتی ہے, کہیں بھی قائم ہو سکتی ہے. تو ان دونوں کو ایک قرار دینا یہ جہالت ہے, اور یہ کوئی علم نہیں ہے بلکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا یہ طریقہ بدعت ہے, اور یہ طریقہ علمی مجالس کا سلف صالحین کے عمل سے, ان کے منج سے بالکل ثابت ہے. پیغمبر علیہ السلام علمی حلقات قائم کرتے تھے, صحابہ کو درس دیتے, بحث کرتے, صحابہ کے دور میں رہا, تابعین کے دور میں رہا, اور آج تک ہو رہا ہے. اور دین کے پھیلاؤ کا ان مجالس کا بڑا کردار ہے دین کے پھیلاؤ میں, یہ الگ چیز ہے, الگ چیز ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی بدعت حسنہ کی, تو اسلام میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے. اسی لیے پیارے پیغمبر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بڑا واضح ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ کل بدعت ضلالہ, ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. اس میں اگر کوئی تقسیم ہے نا بدعت کی, اس کی تفنید اور تردید ہے, ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے, باطل ہے. سرف سالین کے دور میں کوئی تقسیم نہیں تھی, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے.
جزاک اللہ خیر اسم رضا. جو باقی سوال ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے ہم دیکھیں گے. یہ ایک خصوصی اعلان ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے بروز 15 مئی کو ان شاء اللہ تعالیٰ حافظ محمد سلیم صاحب کے ساتھ ہمارے مجلس ہوگا, اور کوشچن آنسر سیشن ہوگا فیملی ایشوز اور خواتینوں کے سوالات کے بارے میں. تو ان شاء اللہ اس میں آپ نے آپ اس میں اعلان کریں اور دوسروں کو بتائیں, ان کو دعوت دیں ان شاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.